सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ला सदारंग आपकी खिदमत में पेश है। आपका मेज़बान असद नजीर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। प्रोग्राम का आगाज हम अपने अहद की एक ऐसी शख्सियत के तज़किरे से कर रहे हैं जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जमीलुद्दीन आली मरहूम यकीनन एक एहसास शख्सियत थे।
जब कभी कहना ऐसे कहना गजलें दोहेगी कि जब कभी जलना ऐसे जलना कि जब कभी जलना ऐसे जलना बाकी बजे नरा जब कभी जलना ऐसे जलना बाकी बचे न राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की था जब कभी लिखना चांद से लिखना सूरज से अश्रू जब कभी लिखना चांद से लिखना सूरज से अश्लो सूरज जिसकी रोशनियों में कोई रूप न दो आली को क्या जिक्र करो कवि तो कहलाए जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत आली का क्या जिक्र करो कवि तो कहलाए।
इन्होंने न सिर्फ शायरी की, सफरनामे लिखे, हज़ारों की तादाद में कालम लिखे, बल्कि इन्होंने तंजीमी सतह पर उर्दू अदब और अदीबों की बड़ी खिदमत की। नवंबर की 23 तारीख को तकरीबन 90 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। शेर गोई आली जी की विरासत थी। दादा मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों में थे। वालदा की तरफ से शजरा ख्वाजा मीर दर्द से मिलता है। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान पहुँचे, मुकाबले का इम्तहान पास किया और इनकम टैक्स और नेशनल बैंक वगैरह में तैनात होते रहे। इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होने के बावजूद वो नमक दर कान नमक नहीं बने, बल्कि अपने ताल्लुकात और समाजी नेटवर्क से फरोगे उर्दू के लिए अनथक और मुसलसल काम किया। उर्दू उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। राइटर गिल्स का क़याम हो या अंजुमन तरक्की उर्दू का इंतज़ाम व इंसराम, ये हर जगह पेश पेश। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुलहक के इंतकाल के बाद इन्होंने तकरीबन 6 अशरों तक अंजुमन तरक्की उर्दू की जिम्मेदारियां संभालीं। अपनी ज़िंदगी के आखिर दिनों में, शायद पिछले बरस, इन्होंने ये जिम्मेदारी डॉक्टर फातमा हसन के सुपुर्द कर दी। 1965 और 1971 की जंग हो या पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक्वामी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, इन मौक़ों पर इनके लिखे हुए मिल्ली नगमे आज तक लोगों के जहनों में नक्श हैं। आली जी की वफ़ात यकीनन उर्दू अदब और तहजीब के एक क्लासिकी दौर का खात्मा है। इससे पेशतर के इनके बारे में हम आपको जनाब इफ्तिखार आरिफ की ज़बानी कुछ और बताएं, इनके ये चंद जुमले सुन लीजिए जो हमारी साथी सादिया असद ने चंद बरस पहले रिकॉर्ड किए थे।
हमारे यहाँ तो खानदान में होते शायर सभी शेर कहते हैं हमारे खानदान में। मेरा ख्याल है मैंने खोया ज्यादा पाया कम पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीब है।
ये थी जनाब जमीलुद्दीन आली की आवाज़। और अब सुनिए जनाब इफ्तिखार आरिफ के तासुरात। इनका ताल्लुक आली जी से ख़ासा तवील है। ये आली मरहूम की बहुत सी खूबियों के ऐनी शाहिद हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब का ये इंटरव्यू हमारी साथी बहजा जिलानी ने किया है। सुनिए जनाब इफ्तिखार आरिफ का یہ نذرانہ عقیدت.
ہمت الدین علی ہمارے زمانے کے بہت اہم آدمیوں میں ہیں اور ان کی حیثیتیں کئی ہیں. ایک تو بحیثیت ادیب کے ان کی خدمات ہیں اور دوسرے ادب اور زبان کے ایک خدمت گزار اور ایک رہنما کی حیثیت سے ان کی شخصیت ہے. تو اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ وہ ایک ادیب اور شاعر کے اعتبار سے جب اپنی جوانی ہی میں ان کی بہت شہرت تھی, غالب سے ان کا ایک رشتہ تھا, ان کے دادا غالب کے شاگردوں میں تھے اور چہیتے شاگردوں میں تھے اور وہ خود نواب لوہارو تھے اور ان کے خانوادے میں بہت ممتاز شخصیتیں گزری تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کے غزل کے اور دوہوں کے اور نظم کے شاعر تھے. چنانچہ ان کا جب پہلا شعری مجموعہ غزلیں دوہے گیت شائع ہوا تھا تو اس پر عسکری صاحب جیسے اہم نقادوں نے بہت ہی حوصلہ افزا گفتگو کی تھی اور انہیں ناصر کاظمی اور سلیم احمد کے ساتھ اردو غزل کی نئی آوازوں میں شامل کیا تھا. اور بلا شبہ وہ مجموعہ اور اس کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ جو ہے لا حاصل اردو شاعری کے اچھے مجموعوں میں ہے اور خاص طور پر غزل اور دوہوں کے حوالے سے. ان کی شہرت مشاعرے کے اعتبار سے نہایت خوش لہن پڑھنے والے اور انہوں نے ایک نیا ڈھنگ نکالا تھا دوہا پڑھنے کا اور ہندی کی جو روایتی صنف تھی دوہے کی اس میں تبدیلی کر کے انہوں نے ایک نیا دوہا میٹر فراہم کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دوہے کی صنف ان کے نام سے گویا منسوب کی جاتی ہے اور ان کے دوہے زما زد عام ہیں. مجھے آج ان کا بہت دوہا یاد آ رہا تھا کہ علی جی ایک دوست ہیں اپنے جن کا ہے یہ کام, جیون بھر نردوش رہے اور جیون بھر بدنام. مگر اسی اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک اور دوسرا رخ ہے خدمت کا, اور انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈالی تھی اور ایوب خان صاحب کے زمانے میں اس کو بہت فعال کر دیا تھا, بہت مؤثر علمی ادبی ادارہ ہو گیا تھا اور بڑے لکھنے والے اس میں شامل بھی ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا. اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, جب بھی کوئی ادبی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کے حق میں اور اس کے خلاف لوگ سفارہ ہو جاتے ہیں. مگر جو ان کا اعزازات کے سلسلے میں, ادیبوں اور شاعروں کی فلاح بہبود کے سلسلے میں مشرقی اور مغربی پاکستان اس زمانے میں تھا, اس کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں پاکستان رائٹرز گلڈ نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور اکادمی ادبیات پاکستان سے پہلے وہی ادارہ ایسا تھا کہ جو ادیبوں کا سب سے بڑا ادارہ قرار دیا جا سکتا.
یہاں پہ جی افتخار صاحب, یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جمیل الدین علی صاحب اردو ڈکشنری بورڈ کے بھی چیئرمین رہے, اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا.
ان کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے اردو کی خدمت, اور وہ انجمن ترقی اردو کے اعزازی سیکٹری بھی تھے. اصل میں وہاں پر شہاب صاحب اور نور حسین جعفری صاحب اور اختر حسین صاحب اور آفتاب حسن صاحب, یہ آفتاب صاحب, یہ سب لوگ اس سے وابستہ رہے, آفتاب احمد خان صاحب. مگر سچی بات یہ ہے کہ سارا کام جو علمی سطح کا تھا وہ سارے کا سارا علی صاحب ہی کی زیر نگرانی ہوتا تھا. تو بابائے اردو کے بعد انہوں نے اس میں بڑا کام کیا. بعد میں انہوں نے اردو ڈکشنری بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کیا, مگر جو بڑا کام ان کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے انجمن ترقی اردو کو بہت فعال رکھا اور مؤثر رکھا, اس کے لیے فنڈز کا جمع کرنا اور وغیرہ وغیرہ. مگر جو اصل شہرت تو ان کی ایک شاعر کی ہے. انہوں نے بہت اچھے سفر نامے بھی لکھے, بہت سفر نامے لکھے اور کالم بہت
نگاری. وہ 50 برس تک لکھتے رہے افتخار صاحب, کہتے ہیں کہ تقریباً 50 برس تک کالم نگاری کی.
ابھی سمجھیے 2 سال ادھر تک وہ بہت فعال رہے اور مشاعروں میں بھی تشریف لاتے تھے, ادبی محفلوں میں بھی تشریف لاتے تھے. اور یعنی انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی نئے لکھنے والوں کی, اور ہم سمیت ان کے بہت احسان مند ہیں. اور مگر ایک اور بڑی خدمت, جب ہمارے ہاں ایک سنوبری ہے کہ پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور یعنی ملک و قوم کی خدمت کے حوالے سے شعر لکھے جائیں تو اس کو کوئی ثانوی نوعیت کا غیر ادبی کام، مگر علی صاحب نے اس کو افتخار اور امتیاز سمجھ کر کیا. چنانچہ پاکستان کی تاریخ کے ہر موقع پر انہوں نے نہایت یادگار قومی ترانے، قومی نغمے لکھے، اور اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں،
جیوے جیوے پاکستان، جیوے
پاکستان، یہ تیرا پاکستان، اتنی بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا، اور ہم مصطفی 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 ہیں، اے ماں و بہنوں بیٹی اور دنیا کی روح. تو اتنے یادگار نغمے لکھے ہیں اور اس قدر ان کو موسیقی کی بہت سمجھ تھی، اللہ نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جس وقت میں نے ان کے ساتھ بے شمار مشاعرے پڑھے ہیں اور سمجھیے ان کی ڈانٹ سنی ہیں اور ان کی جھڑکیاں کھائی ہیں. اچھا اب وہ زندگی کے بارے میں ان کا ایک رویہ تھا، تمام زندگی انہوں نے شعر لکھے اور تمام زندگی انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی، مگر وہ لوگوں کے کام آنے والے ادیب تھے، انسانی سطح پر نہایت اعلیٰ درجے کے. اچھا ہر ایک سے ایسا لگتا تھا جیسے ناراض ہوں، مگر وہ ناراضگی بالکل دکھانے کی ہوتی تھی، اندر سے ایک نرم دل آدمی تھے، اور ساری زندگی زبان اور ادب کی خدمت میں گزار دی. اب ایسے لوگ آپ کو 80 برس کی زندگی میں، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 60 برس مستقل مؤثر فعال علمی ادبی زندگی گزارنا اور قلم کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ان کی کمی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری اردو دنیا میں محسوس کی جائے گی. ایک اچھے خوبصورت آدمی، ایک خوش لباس آدمی، ایک خوش ذوق آدمی، اور سمجھیے اپنے مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی شرطوں پہ زندگی گزارنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. مگر جمیل الدین علی نے بہت اچھی اچھی غزلیں آخر دنوں میں بھی کہیں، اور بھٹکے ہوئے علی سے پوچھو واپس گھر کب آئے گا، کب یہ در و دیوار سجیں گے، کب یہ چمن لہرائے گا. علی اور علی کس کو فرصت ہوگی ایک تمہی کو رونے کی، جیسے سب یاد آ جاتے ہیں تم بھی یاد آ جاؤ گے. تو ایسا نہیں علی صاحب، آپ یاد آئیں گے. آپ نے بہت اچھی غزلیں، بہت اچھی نظمیں، بہت اچھے گیت لکھے ہیں. میں لکھوں یا کوئی اور لکھے، سب گیت میرے، سنگیت میرے. آپ کو غزل کہنے کا ڈھب آتا تھا، آپ کو گیت کہنے کا ڈھب آتا تھا، آپ کو نظمیں لکھنے کا ڈھب آتا تھا. آپ نے بہت اچھے شعر کہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اردو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، اور نہ آپ کی خدمات رائٹرز گلڈ کے ایک بانی کی حیثیت سے اور اس کے معتمد کی حیثیت سے، اور انجمن ترقی اردو ہند جس کے بابائے اردو کے جانشین کی حیثیت سے، آپ کی خدمات ہمیشہ اردو دنیا میں یاد رکھی جائیں گی.
یہ تھے جناب افتخار عارف جو مرحوم جمیل الدین علی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور اب تبرکن ان کی آواز میں ان کا کچھ کلام، اس میں ان کے معروف اور مترنم دوہے بھی شامل ہیں.
ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں، کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں. اچھا ایک غزل پیش کرتا ہوں. علی جس کا فن سخن میں، اس سے غزل سنیے سننے والا. علی جس کا فن سخن میں ایک انداز نرالا تھا، نقد سخن میں ذکر یہ آیا، دوہے پڑھنے والا تھا، دوہے پڑھنے والا تھا. اگلی ہی گلی میں رہتا ہے، اگلی ہی گلی میں رہتا ہے اور ملنے تک نہیں آتا ہے, اور ملنے تک نہیں آتا ہے, کہتا ہے تکلف کیا کرنا, ہم تم میں تو پیار کا ناتا ہے, اور ملنے تک نہیں آتا ہے, کہتا ہے زیادہ ملنے سے وعدوں کی خلش بڑھ جائے گی, اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام, اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام, پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام, اگر یہ سچ ہے, ہے نا سچ ہے, اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام, پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام, ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے.
یہ آواز تھی جناب جمیل الدین علی مرحوم کی, ایک ایسی شخصیت جن کی ادبی خدمات مدتوں یاد رہیں گی. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح اب اپنے آخری مرحلوں پر ہے. غزل نمبر 233 دیوان غالب کی اختتامی غزلوں میں سے ایک ہے. اس کی تشریح کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اس میں جو غالب نے طرح استعمال کی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے, اور قافیہ ردیف جو ہے, گلفام بہت ہے, جام بہت ہے, تو جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بہت ہے تو وہ تنزیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, شکایتاً بھی استعمال ہو سکتا ہے اور حقیقتاً بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب نے اس غزل میں کس طرح ان سب طریقوں سے اس قافیہ اور ردیف کو استعمال کیا ہے. کہتے ہیں, غم خانے میں بودا دل ناکام بہت ہے, یہ رنج کے کم ہے مئے گلفام بہت ہے, ان انڈیورنگ گریف دا ڈیفیٹڈ ہارٹ از ویری ٹیمڈ, دا سورو دیٹ دا روز کلرڈ وائن از لیس از اے پلنٹی. پہلے مصر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے, شکست دل جو ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے, وہ دوسرے مصر میں بیان کرتے ہیں, کہنے گے کہ یہی رنج کہ شراب کی قلت ہو, یہ رنج ہی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شراب نہیں ہے، اس رنج سے کہ کہیں شراب کم نہ پڑ جائے ہم جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں۔ تو دل کی کمزوری کا اظہار ہے جب کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایک تلخی دکھائی دیتی ہے، ایک پیسمزم دکھائی دیتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ ہیں یوں کہ مجھے درد تہ جام بہت ہے، ایمبیرسنگ اٹ از ٹو ٹیل دا کپ بیئرر ادر وائز اٹ از لائک دس ٹو می دیٹ دا ڈریجز ایٹ دا باٹم آف دا کپ آر ا پلنٹی۔ تو جب شراب کا گلاس جب ہوتا ہے تو اکثر جو شراب کے اندر ایک تلچھٹ سی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس گلاس میں، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو ساقی سے شراب مانگی ہے، اور ساقی جو ہے وہ حسب معمول قباحت سے پیش آ رہا ہے، تو کہنے کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ مجھے تو وہ تلچھٹ بھی منظور ہے تمہارے ہاتھ کی، اگر شراب نہیں دے سکتے تو وہ تلچھٹ ہی دے دو، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے۔ تو بیان اس بات کا ہے کہ ساقی کے ہاتھ سے جو مل گیا وہ ان کے لیے بہت ہے، شراب ہو یا شراب کی تلچھٹ۔ نہ تیر کما میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، نیدر از دیر این ایرو ان دا کوئر نار اے ہنٹر ان ایمبش، ان اے کارنر آف دا کیج آئی ہیو کمفرٹ ا پلنٹی۔ محبوب کے پاس تیر نہیں ہے تو وہ چلا کیسے سکتا ہے تیر، اور نہ کوئی صیاد جو ہے وہ بیٹھا ہے میری تلاش میں، سب امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، اپنی ذات کے قفس میں جو میں بیٹھا ہوں اسی میں مجھے بہت آرام ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محبوب کے پاس نہ تیر ہے نہ کوئی صیاد کمی میں ہے، سب امیدیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی، پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے، وڈ آئی ایکسیپٹ ایبسٹیننس تھنکنگ مائٹ اٹ ناٹ بی ہپوکریسی، دا ہیف پیک ایوریس فار ریوارڈ آف ایکشن از ا پلنٹی۔ تو پہلے جو بات وہ یہ کرتے ہیں کہ میں شراب چھوڑ دوں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے ہپوکریسی ہوگی، اس لیے کہ جب میں اس بات میں یقین نہیں کرتا کہ شراب میں کوئی خامی ہے تو یہ چھوڑنا جو ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں پاداش عمل کی تمائے خام، تو یہ دل میں چونکہ خواہش جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہے کیونکہ اس پہ یقین نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہی میرے لیے بہت ہے، پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ یہ کافی ہے میرے لیے یہ سمجھنے کو کہ میں جو ہوں وہ ایبسٹیننس یا شراب چھوڑنا جو ہے میرے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں زمزم ہی پہ چھوڑو مجھے کیا طرف حرم سے، آلودہ بمائے جامائے احرام بہت ہے، لیو می اونلی ایٹ زمزم واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو ود سرکم ایمبولیٹنگ دا کعبہ، مائی پلگرم گارب از ڈرینچڈ ان وائن پلنٹی۔ ذکر وہی ہے کہ مجھے زمزم پہ چھوڑ دو، مجھے کیا غرض کعبے کا طواف کرنے سے، میرا جو احرام ہے وہ شراب سے بھرپور ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمزم پہ تو میں اس کو دھو لوں گا اور پھر دوبارہ پاک باز بن جاؤں گا، دل میں خواہش جو ہے وہ طواف کی یوں بھی نہیں ہے۔ جو پہلے انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ پاداش عمل کی تمائے خام بہت ہے، تو کچھ وہی ذکر یہاں آیا ہے کہ وہ زمزم پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، زمزم پہ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ان کا جو دھبے پڑے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ پہ کہتے ہیں قہر گر اب بھی نہ بنے بات، کیوں ان کو انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے، اٹ از اے کلیمٹی اف ایون ناؤ دا تھنگس ڈو ناٹ ورک آؤٹ فار شی ہیز نو آبجیکشن اینڈ آئی ہیو این ارجنسی اے پلنٹی۔ بڑی سمپل سی بات ہے، آسان بات ہے کہ محبوب راضی ہے، خواہش ہم کو بھی ہے، اب بھی اگر ہمارا ملاپ نہ ہو سکا، اب بھی اگر ہم محبوب کے قریب نہ آ سکے تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے۔ اب جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ لفظ بہت کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے. بعض دفعہ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ہے تو وہ اندازاً یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی ہے یا غیر حقیقی ہے. یہاں کہنا چاہ رہے ہیں انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے، کافی ہے، میری خواہش جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ خون ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں، اے مرگ رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے. او ڈیتھ دا لیور ڈڈ ناٹ ٹرن ٹو بلڈ اینڈ ڈرپ فرام دا آئز، لیٹ می ریمین ہیئر فار دیر از اسٹل ورک ٹو ڈو اے پلنٹی. کیا عمدہ بات کی ہے، خطاب موت سے ہے کہ تم آگے ہو لینے کے لیے مجھے، لیکن ابھی کچھ کام بچے ہیں میرے دنیا میں. ایک کام یہ ہے کہ خون ہو کے جگر جب آنکھ سے نہ ٹپکے، جب آپ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. کہہ رہے ہیں ابھی کچھ مجھے اور عشق کے دور سے گزرنا ہے، ان اسٹیپ سے گزرنا ہے، ابھی میرا کام اس دنیا میں ختم نہیں ہوا، کچھ دیر مجھے رہنے دو اس دنیا میں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. ول دیر بی اینی پرسن ایٹ آل ہو وڈنٹ نو غالب، اے پوئٹ ہی از گڈ بٹ ایل ریپیوٹیڈ ہی از اے پلینٹی. معنی بالکل صاف ہیں، اچھا شاعر ہے وہ غالب، خود تعریف کر رہے ہیں اپنی، لیکن بدنام بہت ہے. لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے کہ اگر وہ مشہور ہے تو بدنامی جو ہے وہ کس بات کی ہے.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 233 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. واس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کردہ ادبی مجلہ صدا رنگ ابھی جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
لیجیے اب ایک رپورٹ سنیے، یہ لاہور میں منعقد ہونے والے فیض میلے کے بارے میں ہے. اسے لاہور سے افضل رحمان نے ارسال کیا ہے.
لاہور میں ہونے والے 3 روزہ فیض بین الاقوامی میلے میں مصوری، موسیقی اور فلم کے موضوعات کے ہمراہ شعر و ادب کی بھی بہت سی نشستیں ہوئیں. اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے. فیض میلہ ہر سال فروری کے مہینے میں معروف شاعر فیض احمد فیض کی سالگرہ کے دن منعقد ہونے کی روایت کے بعد اس برس منتظمین نے 20 نومبر کو فیض احمد فیض کی برسی کے موقع پر بھی ایک اور میلے کا اہتمام کیا، جس کے دوران میں 3 روز تک متعدد نشستیں ہوئیں. شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید نے اس میلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا.
فیض فیسٹیول 3 دن جاری رہا، اس میں اوپننگ جب ہوئی تو گورنر پنجاب نے اس کی انوگرل کو چیئر کیا تھا، اور اس میں بنیادی طور پر ہندوستان سے شمس الرحمان فاروقی صاحب آئے ہوئے ہیں اور اتل تیواری صاحب آئے ہوئے ہیں اور کینیڈا سے اشفاق حسین آئے ہوئے ہیں، اسی طرح تقی عابدی بھی کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ طارق علی خان لندن سے آئے، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی 2 دن، اور شمس الرحمان فاروقی نے بھی 2 دن کی نوٹ ایڈریس دیے. اسی طرح سے مختلف سیشن سے جس میں فلم پہ، ٹیلی ویژن پہ، لٹریچر پہ اور مصوری پہ کئی طرح کے سیشنز تھے، اور ایک وقت میں 3 جگہوں پر اجلاس ہو رہے تھے. چوائس تھا کہ آپ کسی میں چلے جائیں. خاص طور پر اس میں جیسے میں نے بتایا کہ طارق علی خان کی گفتگو کو لوگوں نے بہت زیادہ اٹینڈ کیا، اور شمس الرحمان فاروقی کے لیکچر بھی لوگوں نے اٹینڈ کیے. اس میں 2-3 سیشن بہت اہم تھے، خاص طور پر ایک سیشن انتظار حسین کے ساتھ تھا، ایک سیشن ٹی وی ڈرامے کے اوپر تھا، امجد اسلام امجد سے میں تھا، ایوب خاور تھے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر شام کے پروگرامز میں جو انہوں نے ٹکٹ لگائی تھی اس پہ, وہ نصیر الدین شاہ کا ایک کھیل تھا آئنسٹائن. آئنسٹائن کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ کھیل لکھا گیا تھا, انگریزی میں تھا اور اسے نصیر الدین شاہ نے ظاہر انگریزی میں کیا, اور یہ کوئی 70 منٹ کا کھیل تھا, بہت ہی اچھا کھیل تھا جس میں انٹریکٹیو بھی ہو گئے تھے, وہ سامعین کے اندر بھی آ گئے تھے, اور ان کا میسج یہ تھا کہ میں نے ایز این آئنسٹائن جو بھی تھیوری دی ہے ریلیٹیوٹی کی, جو بھی میری وہ ہے اس کا مطلب کوئی اس سے اسلحہ بنانا یا بم بنانا نہیں تھا, میں تو ایک اور طرح کی سطح پہ چیزوں کو دریافت کر رہا تھا. تو یہ ایک طرح سے وہ تھا. ٹینا سانی کا میوزک بھی تھا, علی سیٹی کا میوزک بھی تھا, اور کچھ میوزک کے پروگرام بھی تھے. تو اس طرح 3 دن بڑے بھرپور رہے, اور جو باہر سے مہمان خاص طور پر کراچی سے تمید ریاض آئی ہوئی تھیں, افضال احمد سید آئے ہوئے تھے, اجمل کمال آئے ہوئے تھے. خاص طور پر تقی عابدی نے ایک بڑی اہم ریسرچ کی ہے کہ انہیں باقیات فیض کے نام سے اس نے بہت ساری ایسے ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھے. خاص طور پر ان کا حبیب بینک کا کی وہ اپلیکیشن جو انہوں نے ایک کارڈ ایشو کرانے کے لیے ان کو بھیجی تھی, پھر اسی طرح سے ان کے ڈیتھ کی رپورٹ پہ جو ڈاکٹرز نے لکھی تھی, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے حاصل کی ہوئی تھی, وہ کتاب بھی آ رہی ہے تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. تو اس طرح سے ایک اچھا ہنگامہ رہا.
اس میلے کی خاص بات یہ بھی تھی کہ بھارت سے آنے والے ادیب, دانشور اور فلم سے متعلق شخصیات کی کافی تعداد اس میلے میں شریک ہوئی. ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی, نصیر الدین شاہ, مظفر علی, ونود کمار, پدماوتی اور دیپا سنگھ کے نام ان میں نمایاں ہیں. اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے پروفیسر ڈاکٹر ناہید شاہد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ بھارت سے آنے والے مہمان یہاں بہت مطمئن رہے.
لیکن سر مکالمہ جو ہے وہ زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور جب ایک انتشار کا دور ہو اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ دو ملکوں کے درمیان تناؤ کی کیفیات جو ہیں وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہوں, تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم آپس میں گفتگو کریں, ہم اپنے ہمسایوں کو خوش آمدید کہیں, ان کا نقطہ نظر سنیں اور اپنا نقطہ نظر ان پہ واضح کریں. فیض صاحب کے حوالے سے جو 3-4 روزہ پروگرام تھا اس میں ایک مکالمے کی بہترین شکل موجود تھی. اس میں لوگوں نے اپنی دل کی باتیں کی, سیاست پہ باتیں کی, ادب پہ باتیں کی, فیض صاحب کے حوالے سے باتیں کی. اسی طرح ایک جو کانفرنس ہوئی وہ ہماری یہاں کی لمز یونیورسٹی میں ہوئی, تو وہاں سے بھی شمس الرحمان فاروقی تشریف لائے ہوئے تھے, اور شمس الرحمان فاروقی جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اکثر آتے رہتے ہیں, ہمیشہ ایک علمی ادبی شخصیت کے طور پہ ان کو بہت پذیرائی ملتی رہی ہے. تو انہوں نے اس کانفرنس میں بھی شرکت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کی جو ادبی محافل ہے مثلا الکار باب ذوق میں بھی وہ تشریف لائے, ادھر آ کے انہوں نے گفتگو کی, ان سے لوگ بہت ادب سے تپاک سے ملے کیونکہ وہ ادب کا ایک بڑا نام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب اور کلچر جو ہے یہ ایک ایسا پل ہے کہ جس کے ذریعے مشکل سے مشکل جو صورتحال ہے اس کو بھی نارمل کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے.
ٹی وی ڈرامے کے بارے میں جو اہم نشست ہوئی اس میں معروف شاعر اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد شریک تھے. ان کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو
مشاعرہ تو کیونکہ فیض صاحب کے حوالے سے تھا. اچھی بات اس میں یہ کی گئی کہ ایک بڑا عجیب سا کمبینیشن ہو گیا کہ فیض صاحب کے 20 نومبر یوم وفات ہے اور احمد ریم قاسمی صاحب کا یہ یوم پیدائش ہے, تو اس وجہ سے بعض اوقات دونوں کے جو ویسے تو دونوں کو مشترکہ محبت کرنے والی ہے لیکن یہ پرابلم ہوتی تھی, تو انہوں نے اچھا کیا کہ یہ مشاعرہ بحیض ندیم اور فیض کر دیا. تو اسی طرح جو احمد ندیم قاسمی صاحب کی اب صدی شروع ہونے والی ہے تو انہوں نے بھی اپنا فنکشن 20 کی بجائے 26 کو کر دیا تاکہ دونوں کو کلیش آپس میں نہ کریں. تو یہ ایک مشاعرہ تھا, پی ٹی وی نے اس کو ریکارڈ کیا, 10-12 اس میں شاعر تھے اور صرف اس روایت کو نبھایا گیا کہ یہ دونوں بزرگ شاعر جو ہیں ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جائے.
پچھلے دنوں لاہور میں فیض میلہ منعقد ہوا تھا جس میں پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کے ادیبوں نے بھی شرکت کی. اس میلے کی رودات افضل رحمان نے لاہور سے ارسال کی تھی۔ اور آخر میں ایک افسانہ۔ افسانہ نگاروں میں سید رفیق حسین کا نام زیادہ معروف نہیں۔ 50 کی دہائی میں انہوں نے چند افسانے لکھے، لیکن کبھی معروف ادیب یا افسانہ نگار بننے کی کوشش نہ کی، تاہم ان کے جاندار افسانوں کی بازیافت اب 21ویں صدی میں ہو رہی ہے۔ جانوروں کو علامتی انداز میں جس منفرد طور سے رفیق حسین صاحب نے استعمال کیا، اب تک اردو افسانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج جو افسانہ آپ سنیں گے، اس کا عنوان ہے اب میں سمجھا۔ اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
دہلی میں مال روڈ اور اسٹیشن روڈ پر ہوپ لین، جہاں زیادہ تر مزدوروں اور قلیوں کی آبادی ہے، ایک بیرک نما بھونڈے سے ایک منزلہ مکان کے ایک کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان آدمی کمرے کی پشت پر نیچی کھڑکی کے قریب ایک اسٹیل باکس پر بڑی دیر سے ساکت بیٹھا باہر دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ضرور ہیں، مگر نہ وہ آسمان کو ہی دیکھ رہی ہیں اور نہ نیچے کے بوسیدہ مکان کو۔ غمگین چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کا دماغ تفکرات دنیا کے طوفان میں تھپیڑے کھا رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں سستی نیلے چوخانی کی ٹائی اور دوسرے ہاتھ میں سرچ کے کوٹ کا کالر ہے جو کہ اس کی گود میں رکھا ہے۔ سفید قمیض کی آستینیں کوہنیوں سے اوپر لپٹی ہوئی ہیں۔ فاختائی فلالین کی پتلون میں دونوں پیر سیدھے دیوار کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کھرری زمین پر ایک بستر بچھا ہوا ہے جس کے تکیے کا غلاف میلا ہے اور بیچ میں سے پھٹا ہوا ہے۔ بچھونے میں چادر نہیں ہے بلکہ ایک نیلی لال رنگ کی سوزنی ہے۔ کمبل کے روئیں اڑ چکے ہیں، سرے بٹے ہوئے، ڈوریوں کی جھالر کہیں کہیں باقی ہے، زیادہ تر ٹپک چکی ہے۔ ایک کونے میں مٹی کا ایک گھڑا رکھا ہے، اس کے پاس ہی ایک لوٹا بھی رکھا ہے، باقی کمرے میں اور کچھ نہیں ہے۔ اتفاقاً اس کی نگاہ پڑی، سامنے برآمدے میں ایک اینگلو انڈین بانس کی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس تامچینی کی ایک پلیٹ میں کچھ کھانا بھرا ہوا رکھا تھا اور وہ اپنے 13-14 برس کے لڑکے سے کہہ رہا تھا، جاؤ کھول دو۔ لڑکا ہنستا ہوا دوڑا گیا اور مکان کی آڑ میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے تحمل کے بعد اس آدمی نے آواز دی، جیک جیک۔ آواز کے ساتھ ہی ایک بڑے بڑے بالوں کا قد آور کتا جھپٹا مار کر آ گیا اور فوراً سر جھکا کر پلیٹ کی طرف لپکا، لیکن مالک نے اطمینان کے ساتھ سنجیدہ آواز میں کہا، نہیں جیک نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ بھوکا کتا دم نیچی کر کے بدن سمیٹ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لڑکا بھی آ گیا اور وہ بھی دیکھنے لگا۔ کتے نے کھانے کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر سر اٹھایا، لڑکے کو دیکھا، دم ہلائی، پھر کھانے کو دیکھا، پھر مالک کو اور پھر لڑکے کو۔ بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے سے اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہے کہ دیں گے، کھانے کو دیں گے، کھانے کو دیں گے۔ ابھی ان کی خوشی نہیں ہے لیکن دیں گے۔ مالک نے کہا، ہاں جیک۔ کتا کھانے پر لپکا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کھانے میں منہ ڈالے، مالک نے پھر اسی آواز میں کہا، نہیں۔ کتا آہستہ آہستہ ہٹ کر 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو کر پھر انتظار کرنے لگا، لیکن اس کی صورت پر اطمینان تھا، خوشی تھی۔ مقبول نے بس اتنا ہی دیکھا اور کہتا ہوا اٹھا، اب میں سمجھا۔ اب اس نے جلدی جلدی صندوق کو کھول کر کپڑے بدلے، پاجامہ پہنا، جانماز نکالی، وضو کیا۔ عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی صورت پر ندامت کے نہایت گہرے آثار نمایاں تھے۔ نماز کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی، صرف یہی 3-4 مرتبہ کہا، پروردگار مجھے معاف کر دے، بے شک میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبول پر جو کچھ گزر رہی تھی بڑی سخت تھی۔ یہ ایک شریف خاندان اور امیر گھر کا بچہ ہے، اس کے باپ سب جج تھے، بچپنا عیش میں گزرا، طالب علمی کا زمانہ شہزادوں کی طرح کاٹا، اسکول میں سب سے اونہار، سب سے زیادہ زندہ دل بھی تھا، ہاکی ٹیم کا کیپٹن، اسکول کے ڈراموں کی روح رواں، گانے میں یکتا، پڑھائی میں سب سے اول، کھیلتے کودتے ہنستے گاتے میٹرک پاس کیا، کالج میں گیا، وہاں بھی چراغ ہو کر چمکا، مگر ایف اے پاس بھی نہ کیا تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر میں کیا رکھا تھا؟ کچھ جمع نہ تھا، مفلسی نے آ گھیرا. ماں اور چار چھوٹے بھائی بہنوں نے جوں توں دن کاٹے, کبھی فرنیچر اور کبھی زیور بکا. اس نے ٹیوشنیں کیں, کچھ اس نے مدد لی, کچھ امیدوں کے ہوائی قلعوں سے گھر والوں کو بہلایا اور پھر مردمی سے بی اے بھی پاس کر لیا. آگے چلنے کی امید ہی نہ تھی, خیال کیا. تین برس متواتر نوکری کی, تمام تر کوششیں کر ڈالیں, جن میں سینکڑوں عرضیاں, ہزاروں کوششیں, پچاسوں منتیں, دعائیں اور تعویذ شامل تھے, مگر نوکری انقا ہوتی چلی گئی. آخر میں جب انتہائی ہو گئی تو ماں سے کہا میں دہلی جاؤں گا. اس کے کانوں کے صرف دو بالیاں باقی تھیں, بیچ کر لڑکے کو دہلی روانہ کر دیا. یہاں اس کا خیال تھا کہ بڑا شہر ہے, ہزاروں دفتر ہیں, لاکھوں کام ہیں, کہیں تو جگہ مل جائے گی. دوسرے ریلوے ٹریفک میں ایک جگہ ہے, 120 کی تنخواہ ہے, خود جا کر کوشش کروں گا, شاید مل ہی جائے. یہاں آیا, ہوٹل اور سرائے مہنگے تھے, جیب میں پیسے کم تھے. یہ تدبیر سوجھی, اس مکان کا ایک کمرہ 4 روپے مہینے پر لے کر صندوق بستر یہاں ڈال دیا. دن بھر دفتروں دفتروں مارا پھرا. آخر ریلوے میں ایک صاحب اس کے والد کے ملاقاتی مل گئے, انہوں نے مدد کی. ٹریفک سپرنٹنڈنٹ سے کہہ کر ملا دیا کہ میرا بھائی ہے. لیکن اسے ایک اور خبر معلوم ہوئی کہ 300 عرضیاں ہیں اور صرف 2 جگہ ہیں. عرضیوں میں سے 50 چھانٹ کر ان کا امتحان ہوگا. پھر کوشش شروع کر دی, ہیڈ کلرک تک پہنچا, ان کی خوش آمد کی. کچھ ان صاحب نے زور لگایا, خدا خدا کر کے ان 50 میں بھی آ گیا. امتحان میں بیٹھا, سب پرچے اچھے کیے, امید سے زیادہ اچھے کیے. تیسرے دن نتیجہ معلوم ہوا, 50 میں سے 5 سب سے اوپر کے چن لیے گئے تھے, ان میں بھی اس کا نام تھا. اب معلوم ہوا کہ 8 دن کے بعد زبانی امتحان ہوگا, جس میں بول چال, وضاقت اور علمیت سب کا لحاظ کیا جائے گا. اس کی بھی تیاری کی. 3 قمیصیں تھیں, وہ پھٹ چکی تھیں, 3ری میلی تھی اور دھونے پر شاید وہ بھی جواب دے جاتی. ایک قمیص نئی سلوائی, ایک ٹائی نئی لی, جوتے کی حیثیت بگڑ چکی تھی, لیکن کیا کیا جاتا, پالش کی ڈبیا مول لی اور پالش ہی سے اس کو زندہ کیا. ایک پتلون اور ایک کوٹ اچھی حیثیت کا بھی تھا, شکر خدا کا وقت پر کام ہی آ گیا. اب زبانی امتحان کا اس کو ڈر نہ تھا. تندرستی اچھی, وجیہ صورت, انگلش قریب قریب مادری زبان ہو رہی تھی, انسانوں اور آدمیوں میں زندگی گزاری تھی, یہی چیزیں وہاں دیکھی جاتی تھیں. ماں کو بھی نہایت مسرت بشخط لکھ دیا, بن سنور کر انٹرویو میں گیا. وہیں انٹرویو کے دوسرے ہی روز اعلان ہو گیا کہ وہ منتخب ہو گیا ہے. اب کیا تھا, آ کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی, ماں کو تار دے دیا, میں نوکر ہو گیا ہوں. اب صرف یہی فکر تھی کہ جیب بالکل ہلکی ہے, 7 روپے میں مہینہ کیسے کٹے گا. لیکن خدا پر شاکر تھا, دوسرے دن ہفتہ تھا, 3رے دن اتوار, 4تھے دن پیر کو دفتر گیا. وہاں جا کر یہ معلوم ہوا, ملک الموت آہستہ آہستہ اس کی روح قبض کرنے لگا, پہلے تو اور پھر سنگن, اور پھر ایک نئی صورت, اور پھر صاحب کے دفتر میں ہیڈ کلرک, اور پھر کلرکوں کا آنا. تن بدن کا ہوش نہ تھا, بس اتنا معلوم تھا کہ اس جگہ پر رکھے جانے کے واسطے ایک گورنمنٹ کے منتخب کردہ آدمی کے واسطے بھی جگہ تھی, مگر ابھی تک گورنمنٹ کا منتخب کردہ کوئی نہیں تھا. اب ایک لڑکا گورنر صاحب کی چٹھی لے کر آ گیا ہے. معاملہ پیش ہے, ایک بے روح انسان دفتر سے چلا, 4 میل بغیر غلطی کیے, بغیر راستہ بھولے یہاں پہنچ کر اس کمرے میں آ کر صندوق کھڑکی کی طرف کھینچ کر بیٹھ گیا. اور جب کتے کے منہ کے آگے سے بھری پلیٹ ممنوع کر دی گئی تو بولا, اب میں سمجھا. صبح کو بعد نماز فجر خاموشی سے کپڑے پہن کر وہ پھر چل دیا. دل اس کے تابع ضرور تھا, مگر واقعات اور حالات کو کس طرح چھٹلاتا. جیب میں اب 6 روپے اور 9 آنے اور تھے. 2 دن کے بعد مکان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا. دہلی سے گھر تک کا کرایہ 5 روپے 4 آنے, 1 روپیہ 5 آنے میں 2 جگہ گاڑی بدلوانے کے واسطے 2 آنے قلی کے چاہیے تھے, 4 آنے دہلی کے اسٹیشن تک پہنچنے کے واسطے, اور 4 ہی آنے اپنے گھر تک یکے میں جانے کو. اب صرف 12 آنے اور تھے. 2 دن اور کوشش کرنے اور پھرنے کا ارادہ کر لیا تھا. سگریٹ کہاں سے پی سکتا تھا, بیڑی سے مجبور تھا. دن کا کھانا تو 3 دن پہلے ہی سے چھوڑ چکا تھا. انہی 12 آنے کا ہر طرح حساب لگاتا ہوا ایک دفتر سے دوسرے دفتر پھرتے پھرتے جب 2 بج گئے, ایک جگہ انہی بڑی بلڈنگوں میں اس کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی جس پر ہز ماسٹرز وائس لکھا تھا. پہلے تو مقبول دیکھتا ہوا چلا گیا لیکن پھر کچھ سوچ کر رکا, واپس آیا, دوسری منزل پر پہنچ کر دفتر میں گیا. چونکہ اب مشق کافی ہو گئی تھی اطمینان سے اپنا کارڈ نکال کر چپراسی کو دیا اور کہا جاؤ صاحب کو دے دو. دفتر کافی بڑا تھا, 10-12 کلرک کام کر رہے تھے. یہ ان کو دیکھتا رہا اور ٹہلتا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد چپراسی نے اس کا کارڈ لا کر واپس کیا. اس کی پشت پر لکھا تھا کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اب وہ واپس ہونے ہی کو تھا کہ ایک خیال آیا. ایک کارڈ اور نکال کر اس میں مقبول حسین بی اے کے نیچے پینسل سے لکھ دیا کلاسک میوزیشن اور ڈانٹ کر چپراسی سے کہا جاؤ یہ دو اور یہ بھی واپس دے دینا, یعنی وہ کارڈ جس پر لکھا تھا کہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے. چپراسی بھلا آدمی تھا, وہ پھر مینیجر کے دفتر میں چلا گیا, وہاں سے کارڈ لیے ہوئے نکلا اور بولا یہ صاحب نہیں, دوسرا بڈھا صاحب کے پاس بھیجا ہے. وہاں سے 15 منٹ کے بعد آیا اور بولا صاحب بلاتا ہے. یہ دونوں دفتر کے برابر سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے جسے چپراسی نے نہایت احتیاط سے آہستہ سے کھولا. چپراسی اور مقبول اس میں داخل ہوئے. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں 3-4 الماریاں تھیں, ایک میز اور ایک کرسی پر ایک کلرک بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. اس کی پشت پر ایک دروازہ اور تھا. اب یہ آہستہ سے اس میں داخل ہوئے اور چپراسی ان کو چھوڑ کر واپس چلا گیا. یہ بہت بڑا کمرہ تھا, اس میں سامان بہت مختصر تھا, بیچ میں ایک میز اور 3 کرسیاں تھیں, اس پر ایک بوڑھا انگریز بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. کمرے کی ایک طرف بہت بڑا ہارمونیم رکھا ہوا تھا, ایک کرسی اس کے سامنے تھی اور ایک طرف دیوار کے برابر ایک عدد بینچ تھی. مقبول جا کر میز کے پاس کھڑا ہو گیا. 3-4 منٹ بڈھے نے سر ہی نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد سر اٹھایا تو پہلے گھنٹی بجائی اور پھر اشارہ کر دیا. پھر کئی منٹ کے بعد سر اٹھایا, بولا کلن خان کو بلاؤ اور بابو کو بولو آئیں. تھوڑی دیر میں 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے, ایک کاغذوں کا پلندہ لیے ہوئے صاحب کی میز کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا آ کر ہارمونیم پر بیٹھ گیا. صاحب نے ایک دفعہ ایک کی طرف سر گھما کر کہا گاؤ اور کاغذات دیکھنے لگے. بابو پیش کرتا جائے اور وہ پڑھ پڑھ کر دستخط کرتا جائے. کچھ دیر کے بعد اس نے مقبول کی طرف دیکھ کر کہا گاؤ. مقبول نے پوچھا کیا گاؤں, بولا کچھ گاؤ اور پھر کام میں لگ گیا. مقبول کا دل تو رو ہی رہا تھا, اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا شروع کر دیا. ایک 2 دفعہ سادی طرح اتنا ہی کہا گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے. پھر دیس کا لٹکا لگا کر جو دوسرا مصرع اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے کہا تو کچھ وہ خود جھوم سا گیا. اس نے پھر پہلے مصرعے کو تھوڑا سا اور دیس کا رنگ دے کر ادا کیا. پھر جو پلٹا لیا تو صاحب بہادر لکھنا وکھنا چھوڑ کر کرسی گھما کر بیٹھ گئے. اب تو اس نے بھی دل کھول کر اسی مصرعے کو ادا کرنا شروع کر دیا. دل میں تو چوٹ تھی ہی, مقبول بھول گیا کہ کہاں ہوں کیا گا رہا ہوں. مجروح دل کی آہیں تھیں جو دیس کے سروں میں نکل رہی تھیں. جس وقت وہ اس پر آتا اجڑے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے تو بڈھے صاحب بھی جھوم جاتے تھے. آدھے گھنٹے متواتر اسی شعر کو کہتا رہا. آخر بڈھے صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے منع کیا اور نہایت صحیح اردو میں کہا بس کیجئے بھائی تشریف لے آئیے. مقبول آ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا. اس کو سخت حیرت تھی کہ انگریز اور ایسی صاف زبان, گویا لکھنؤ کا رہنے والا باتیں کر رہا ہے. بڈھا اس کی حیرت کو سمجھ گیا, بولا آپ کو میری زبان اور لہجے پر تعجب ہے نا, بات یہ ہے کہ میں فارسی کا اسکالر ہوں, عربی معمولیاتی ہے, اردو میں بھی کچھ واقفیت پیدا کر لی ہے. اب 8 برس سے ہندوستان میں ہی ہوں, پھر دن رات کا کام بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 برس کی کوشش میں ہندوستان کے آدمی انگریزی بولنے لگتے ہیں, اور اگر کوئی شخص 6 مہینے بھی انگلستان رہ آتا ہے تو لہجہ بالکل یورپین سا کر لیتا ہے. پھر میرے واسطے کون سی مشکل کی بات ہے. مقبول نے کہا صاحب یہ سب ٹھیک ہے لیکن ایک انگریز کا اردو پر اس قدر عبور بڑے تعجب کی بات ہے. جبکہ بہت سے انگریز جو کہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں عمر بھر یہیں رہتے ہیں لیکن ایک لفظ صحیح نہیں بول سکتے. بڈھے صاحب نے کہا, او ہو آپ سمجھے نہیں, ارے صاحب اینگلو انڈین کو تو ماریے گولی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے یورپین جو کہ 6-7 برس پہلے ہندوستان میں ایسے کاموں پر رہ چکے ہوں جہاں انہیں عوام سے ہی کام پڑتا ہو, اگرچہ ایسی نہیں تو بالکل ہی صاف بات چیت کر سکتے ہیں, ایسی کہ اگر پردے کی آڑ میں بٹھا کر ان سے باتیں کی جائیں تو آپ یہ یقین نہ کریں گے کہ یہ یورپین ہے. مگر بات یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں میں رواج ہی یہی چلا آتا ہے کہ خود جب بات کریں گے تو زبردستی زبان کو بگاڑ کر. مجھ کو خود اکثر ایسے انگریز نما آدمیوں سے نفرت ہے. شکایتاً منع بھی کیا کہ ایسے نہ بولے, اور صاف اردو بولنے میں بعض لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے. خیر چھوڑیے اس کو, مطلب کی بات ہونی چاہیے. تو جناب اتائی ہیں لیکن کوئی مذائقہ نہیں, سانس پر ساتھ دے سکتے ہیں. آپ کی آواز میں درد ہے لیکن بات یہ ہے کہ غیر معروف لوگوں کے ریکارڈ پبلک میں مشکل ہی سے مقبول ہوتے ہیں. تاہم میں آپ کو موقع دوں گا, بلکہ میں آپ ہی کے ایسے کسی آدمی کی تلاش میں تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پیروی میں ادا کریں. یہ کہہ کر اس نے میز کی طرف گھوم کر ایک پرچہ نوچ کر اس پر سے قلم سے لکھنا شروع کیا. خون روتی ہیں غم ہجر میں ہر دم آنکھیں, دل پر درد ملا ہے مجھے پر نم آنکھیں. مقبول کو پرچہ دیتے ہوئے بولا, آپ اس کو لیتے جائیں. پھر ایک ڈائری کے ورق الٹتا ہوا اسے دیکھنے لگا. ہاں آپ اسے لیتے جائیں, اچھی طرح تیار ہو کر آئیں, کل نہیں پرسوں بھی نہیں. اچھا آج 8 ہے, آپ 12 تاریخ کو 6 بجے یہاں نہیں ریکارڈنگ ہال میں تشریف لائیں. پتہ دفتر میں معلوم کر لیں, 6 سے 9 بجے تک ہم لوگ ریہرسل کرتے ہیں, پھر ریکارڈنگ 11 بجے سے شروع ہوتی ہے. مقبول نے کہا, معاف کیجیے لیکن میں پوچھنے کے واسطے مجبور ہوں, اجرت کیا ملے گی؟ آپ کو ہم ابھی زیادہ نہیں دے سکتے لیکن اس بحرمی کے واسطے ہم آپ کو 300 روپے دیں گے, بڈھے صاحب نے کہا. مقبول کے سر سے پیر تک سنسنی دوڑ گئی. 300 روپے! لیکن فوراً ہی اس کو اپنی حالت کا خیال آیا. 4 دن کیسے کاٹے, کیا کھائے, 2 دن بعد کوٹری بھی خالی کرنا پڑے گی. اگر ریل کے کرائے کو صرف کیے دیتا ہے تو ڈر لگتا ہے, نہ معلوم کیا ہو. لیکن ڈر کی بات ہی کیا ہے, اب کسی بات کا ڈر نہیں. یہ خیالات بجلی کی طرح اس کے دماغ میں دوڑ رہے تھے کہ بڈھے نے کہا, میں آپ کو لیٹر آف ایگریمنٹ دیے دیتا ہوں. مقبول نے کہا, ہاں ٹھیک ہے, اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مجھے کچھ بالکل معمولی رقم بطور پیشگی دے دیں؟ لیکن شاید آپ ایسا نہ کر سکیں گے کیونکہ میں تو بالکل اجنبی ہوں. بڈھے نے کہا, نہیں نہیں, بڑی خوشی سے, ہم کو پیشگی دینے میں کیا ڈر ہے, ہمارا بیوپار تو بالکل نرالا ہے. آپ کا مال دیکھ لیا یعنی گانا سن لیا, اب کیا آپ پیشگی کے 150 لے کر بھاگ جائیں گے اور باقی کے چھوڑ دیں گے؟ مقبول نے کہا, نہیں صاحب, مجھے آپ صرف 25 روپے فی الحال دے دیں. مقبول دفتر سے نکلتے ہی سیدھا اپنی کوٹھڑی کو واپس گیا, وہاں سے کپڑے بدل کر بازار گیا. آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا, نہایت خوشی خوشی نماز پڑھی. اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی, دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لی. منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی, اب وہ اپنے مالک حقیقی کے آگے تھا. بس دل میں اتنا ہی کہا, اب میں سمجھا, میرے پیارے آقا میں سمجھ گیا, تیرا کتا ذرا بے وقوف ضرور ہے مگر بڑا پیارا مالک ہے تو. مقبول نے یہ 4 دن نہایت خوشی کے ساتھ گزارے اور کچھ تھوڑا بہت آرام بھی کیا, کوئی فضول خرچی نہیں کی, کھانا البتہ دونوں وقت کھایا. 12 تاریخ کو شام کو بن سنور کر وقت مقررہ پر ریکارڈنگ ہال میں پہنچ گیا. کئی گویے اور گانے والیاں موجود تھیں, ان کو دیکھ کر اور اپنے کو بھی انہی میں شامل دیکھ کر اس کو صدمہ ہونے لگا. لیکن فوراً چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی مسکراتی صورتیں, ماں کا غمزدہ چہرہ سامنے آ گیا. اس نے دل میں کہا, کیا ہے, سب خیال ہے, وہم ہے, کوئی بے عزتی نہیں ہے, میں ہی ہوں, یہ لوگ ہی ہیں. اور پھر خوش ہو گیا, بالکل خوش, پہلے سے زیادہ. 300 روپے اب جیب میں آتے ہیں. پہلے 2-1 لوگ اور گاتے رہے, پھر اس کی باری آئی. اطمینان سے بیٹھا, ہارمونیم ماسٹر نے بھیرمی کے سر چھیڑے. طبلے پر تھاپ پڑی، سارنگی بھی چلی اور اس نے گانا شروع کر دیا۔ یہ خوش خوش گا رہا تھا، اس کا دماغ روپیہ لے کر گھر پہنچنے کی خوشی میں لگا تھا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ہارمونیم ماسٹر پر پڑی، وہ الجھ رہا تھا، یہ فکر میں تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ طبلیے نے کہا، کہاں بیک رہے ہیں صاحب؟ اب اس کو خود اپنے عیب نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً گھوم کر ریکارڈنگ ماسٹر کو دیکھا، وہ بیٹھا ٹکے کے چار چار منہ بنا رہا تھا۔ مقبول نے سنبھالا لینا چاہا، لیکن وہ سوت کبھی بے تالا پڑ جاتا، کبھی سر سے ہٹ جاتا۔ اب اور ہاتھ پیر پھولنے لگے، پھر کوشش کی لیکن اور بہکا۔ انچارج نے جز بز ہو کر کہا، بس بس میرا وقت نہ خراب کیجیے، مجھے ایسے گانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کوئی پھولوں کے گہنے کو دو سیکنڈ میں دونوں ہاتھوں سے نوچ کر پھینک دے، یہی مقبول کی امیدوں کا حال ہوا، اور ساتویں آسمان سے پھسلا اور زمین پر آ گرا، اور نہایت دھماکے کے ساتھ۔ اور اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، منہ خشک ہو رہا تھا، وہ انچارج سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ناچار مقبول نے عاجزی سے کہا، اچھا لیکن آپ کے دفتر سے 25 روپے پیشگی دیے گئے تھے، اس میں سے کچھ خرچ ہو گئے ہیں، باقی واپس کر دوں؟ انچارج نے کہا، وہ آپ کی اجرت ہے، وہ روپے واپس کون مانگتا ہے، آپ جائیں۔ ایک دفعہ پھر مقبول کی لاش چلتی ہوئی چاوڑی بازار میں سے گزری۔ جسمانی صدمے کی انتہا سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور روحانی صدمے کی انتہا سے آدمی کا دماغ معطل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر از خود چلتے ہیں، لیکن دماغ دھوئے ہوئے کپڑے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، جس میں خیال کا نشان بھی نہیں رہتا۔ مقبول کی بھی یہی حالت تھی، نہ کتا تھا نہ مالک تھا، نہ لینا تھا نہ دینا تھا۔ اسی حالت میں آ کر ویسے ہی کپڑے پہنے پہنے چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اسے پتا نہیں کہ کب لیٹا، کب سویا، کب جاگا، یا سویا بھی یا تمام رات اسی حالت میں لیٹا رہا۔ صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کسی دماغی وسوسے کی بنا پر نہیں، بلکہ شاید جسمانی تھکاوٹ سے۔ آنسوؤں سے جب چہرہ تر ہو گیا تو اس کو کچھ ہوش سا آیا، تمام واقعات یاد آئے۔ اب اسے دراصل رونا آیا، لیکن اس نے اس خیال کو بھی چھڑک دیا، تکیہ منہ پر رکھ کر خود ہی گنگنانے لگا۔ گنگناہٹ ہلکے ہلکے گانے میں بدلی، اور پھر نہ معلوم کب اور کیوں کر آواز تیز ہو گئی۔ وہ بس یہی دو مصرے کہہ رہا تھا، ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے۔ جلے ہوئے دل کی آہیں تھیں، بھیروی کے سر نہ تھے، تڑپتے ہوئے دل کے شعلے تھے، تانے تھیں۔ وہ خود نہیں گا رہا تھا، بلکہ زخمی سینے کا ہر تار لرزا تھا۔ مقبول اپنے خیال میں کتا بنا کھڑا تھا، اور اس کا مالک اس کے سامنے تخت شاہانہ پر بیٹھا تھا، مگر یہ کتا اس طرز کا نہ تھا۔ یہ کتا راضی برضا کی حد سے گزر کر شاکی برضا تھا، گستاخانہ نالے کر رہا تھا، ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے۔ کمرے کے دروازے پر آدمیوں کا ٹھٹ تھا، اس میں ایک بڈھا انگریز بھی تھا، اور وہ گھبرا گھبرا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دروازہ توڑ ڈالو، نہیں تو یہ آدمی ایسے ہی گاتے گاتے مر جائے گا۔ لوگ پتھر بنے اس کا گانا سن رہے تھے۔ آخر جب اس نے دروازے کو بہت جھٹکے دیے تو چٹخنی گر گئی، وہ اندر آ گیا۔ وہ بڈھا انگریز اور مقبول ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دوسرے روز مقبول شرمندہ سے دفتر میں بیٹھا تھا۔ بڈھا انگریز اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی جگہ مقبول کو دے دی تھی۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ اس روز اتفاقاً اس طرف پہنچ گیا، اور میں نے اس حالت میں تمہاری جان بچا دی، اور اس سے زیادہ اس کی خوشی ہے کہ میرے بعد اس کمپنی میں تمہارا ایسا آدمی اس کی سرپرستی کرے گا۔ بڈھے انگریز نے کہتے ہوئے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی کرسی پر بیٹھا دیا۔
اب میں سمجھا، سید رفیق حسین کے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا یہ شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، واٹس ایپ امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر۔